گردی کے واقعات ہوئے، لہذا دہشت گردی چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو قابل مذمت ہے، اور مل بیٹھ کر اس کی بیخ کنی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور ایک طریقے سے کشیدگی کے ماحول میں اگر فائدہ کسی کا ہوگا تو وہ دہشت گردی ہیں کہ جو اس سے جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے سوء استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے تو ماحول اور سازگار ہو گیا کہ وہ دہشت گردی کے اور بھی واقعات جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ مل بیٹھ کر اور باہمی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایسا سلوشن تلاش کیا جائے کہ جس سے ماحول جو ہے وہ امن و امان کی طرف جائے اور کشیدگی نہ پھیلے. بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ٹائم بھی ہمارا جو ہے کچھ اور ہو گیا، صرف دو پیغامات ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو ہم شامل کریں گے، اور ایک اچھی ایک روش جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ سامعین دوست اپنے آڈیو پیغامات کے ذریعے سے پروگرام بزم دوستاں میں انٹر ہو رہے ہیں، جو خوش آئند ہے ہمارے لیے بھی اور سامعین دوستوں کے لیے بھی، ایک طریقے سے جو ہے وہ جدت عمل ہے اور ایک تنوع ہے، اور ان کی آواز بھی سنتے ہیں اور پیغام بھی سنتے ہیں، اور یہ پیغام جب سامعین سنتے ہیں تو بھی خوشحالی کا سبب ہے.
اسے کہتے ہیں حسین بھائی ایک تیر دو نشانے. ہم ان کا پیغام آ جاتا ہے، ہم ان کی پیاری سی آواز سنتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں،
بالکل ایسے
دل کی بات ان کی آواز سے سنتے ہیں، تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے.
جی ہاں بالکل، اور ہماری بھی گفتگو کچھ بڑھ جاتی ہے اور سامعین دوست اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. جہاں رہیں سلامت رہیں.
خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں مہر نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں سے. مذاکرات میں یورینیم افزودگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ایرانی وزیر خارجہ. سعودی عرب میں ٹرمپ کا ایران مخالف بیان، جہالت کی انتہا ہے جنرل سلامی. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، امیر سعید ایروانی. اور اب ایرنا نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں پر ایک نظر. ایران اور روس کے میڈیا تعاون میں فروغ لایا جائے گا نائب وزیر ثقافت محمد رضا نوروزپور. کتابیں معاشرے کا معیار بلند کرتی ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان. تہران اور بیجنگ ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون بڑھائیں گے وزیر آئی ٹی. اور امریکہ کا ہاتھ بھی سینی حکومت کی نسل کشی سے رنگا ہوا ہے ایران. اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. یوم تشکر، صدر مملکت کا مسلح فوج کے دلیر سپاہیوں اور سربراہان کو خراج تحسین. دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے محمد اورنگزیب. نئی شامی حکومت اور اسرائیل میں خفیہ بات چیت، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ. پا پاکستان کا پہلا سکوک بانڈ متعارف کروا دیا گیا. پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا. دونوں خوش ہیں ٹرمپ. آئی اے اے نے پاکستان کے تمام جوہری اثاثے محفوظ قرار دیے. پاکستان کے امریکہ کو زیرو ٹیرف تجارتی معاہدے کی پیشکش. آئی ایم ایف سے مذاکرات. بجٹ اہداف پر تبادلہ خیال. ججز ٹرانسفر کیس حقائق کی بنیاد پر نہیں قانونی سوالات پر فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ. پاکستان اور بھارت کو لچک دکھانی پڑے گی. حسین حقانی. اور سامعین اب نوائے وقت کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. پاکستانیوں کے لیے ویزا شرائط نرم. ای ویزا پر کام جاری. بنگلہ دیش ہائی کمشنر. وفاقی بجٹ 2 جون کو پیش کیے جانے کا امکان. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان. عوام پیٹرول کی قیمت کے ریلیف سے محروم. دالبندین فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق. نیو یارک میں تقریب. پاک فضائیہ کے ہیرو کامران مسیح کو خراج تحسین. زر مبادلہ ذخائر میں 13,12,00,000 کا اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک. اور سامعین اخبار نوائے وقت نے داریہ لکھا ہے. عنوان ہے نوشکی سے 4 مغویان کی ناشیں برآمد. اخبار لکھتا ہے بلوچستان کے ضلع نوشکی سے 4 نوجوانوں کی لاشوں کی برآمدگی نے ایک بار پھر قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. جاں بحق ہونے والوں کی شناخت معین حذیفہ عمران علی اور عرفان علی کے ناموں سے ہوئی ہے جن میں سے 2 کا تعلق پاک پتن اور 2 کا رحیم یار خان سے ہے. ان تمام افراد کو چند روز قبل البت کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا. مقامی رہائشیوں کی اطلاع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچے اور لاشوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال نوشکی منتقل کیا. بعد ازاں ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا ہے. یہ واقعہ نہ صرف ایک المناک سانحہ ہے بلکہ ایک مرتبہ پھر اس بھیانک حقیقت کی یاد دہانی بھی ہے کہ دہشت گرد اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں. تاحال کسی گروہ نے اس وحشیانہ کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی. تاہم ماضی کے تجربات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند عسکری تنظیم بی ایل اے کے پلیٹ فارم پر صفاق ذہنیت کے حامل گروہ اس نوعیت کے جرائم کے پیچھے ہوتے ہیں جنہیں بیرونی ایجنسیوں کی پشپنائی حاصل ہے. اس وقت نہ صرف ریاستی اداروں بلکہ ہر پاکستانی کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف بندوق سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اس میں انٹیلیجنس نیٹورک مقامی آبادی کا تعاون سہولت کاروں کی مکمل بیخکنی کلیدی اہمیت رکھتی ہے. اس تناظر میں افغان مہاجرین کی آڑ میں چھپے دہشت گرد اور سہولت کار ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی واپسی کے لیے طے کردہ ٹائم فریم پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان این اے پی کو دوبارہ فعال مؤثر اور جامع بنایا جانا چاہیے. اس میں سیکورٹی عدالت اصلاحات مدرسہ ریفارمرز سائبر نگرانی اور بین الاقوامی تعلقات کے پہلوؤں کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا تاکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ممکن ہو سکے. اور سامعین آئیے چلتے ہیں ہندوستان. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے یہ سرخیاں لگائیں. ملک میں پہلی بار ماہانہ بنیاد پر بے روزگاری کی شرح جاری. اپریل 2025 میں 1.5%. قطر امریکہ سے 160 بوئنگ طیارے خریدے گا. مودی کانگریس کے دباؤ میں جھکے ہیں راہل گاندھی. ہمارے بچے موت کا انتظار کر رہے ہیں فلسطینی ماں. غزہ میں بچے شدید غذائی قلت کے بڑھتے ہوئے خطرے سے دوچار ہیں. امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. امریکی صدر نے یہ اشارہ دیا کہ ہم بہت جلد اچھی خبر سنائیں گے. ایران نے کہا تمام پابندیاں ہٹائی جائیں تو ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں. اپریل میں ہندوستان کی تجارتی اشیاء کی برآمدات میں 9% اضافہ. اور سامعین اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر. گجرات سماچار کو خاموش کر کے جمہوریت کی آواز دبائی جا رہی ہے. راہل گاندھی کا سخت رد عمل. ڈیپ فیک اور اے آئی کے غلط استعمال پر سپریم کورٹ میں اہم سماعت آج. کرنل صوفیہ کی توہین کا معاملہ. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے وجے شاہ کے خلاف ایف آئی آر کو حکومت کی سنگین دھوکہ دہی قرار دیا. سپریم کورٹ نے مرکز اور ریاستوں کو خصوصی پوکسو عدالتیں قائم کرنے کی ہدایت دی. سرحد پر کشیدگی کم کرنے پر ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم او متفق. اور سامعین, اخبار قومی آواز نے داریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل. ہندوستانی مسلمان تعلیمی, معاشی, سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ان کا حل تعلیم, سیاسی بیداری, باہمی ہمانگی اور حکومتی تعاون میں ہے تاکہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں. ہندوستانی ایک کثیر المذاہب, کثیر اللسان اور کثیر الثقافتی ملک ہے جس میں مسلمان دوسری سب سے بڑی آبادی ہے. ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی, تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے حامل ہیں. تاہم آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہندوستانی مسلمان کئی سماجی, معاشی, تعلیمی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ان مسائل کی جڑیں صرف سیاسی یا اقتصادی نہیں بلکہ سماجی اور نفسیاتی سطح پر بھی پھیلی ہوئی ہیں. تعلیم ہر قوم کی ترقی کی کنجی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہندوستانی مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے. سچر کمیٹی رپورٹ 2006 کے مطابق مسلمانوں میں شرح خواندگی قومی اوسط سے کم ہے. مدارس کا نظام جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں, اور عصری تعلیم سے دوری نوجوانوں کو مواقع سے محروم رکھتی ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. سرکاری ملازمتوں, پرائیویٹ سیکٹر اور تجارت میں ان کی نمائندگی بہت کم ہے. چھوٹے پیمانے کی تجارت, دستکاری اور غیر منظم مزدوری ان کا ذریعہ معاش ہے, جو ناپائیدار اور کم آمدنی والے شعبے ہیں. آبادی کے لحاظ سے مسلمان ایک بڑی اقلیت ہونے کے باوجود سیاسی میدان میں ان کی آواز کمزور ہے. اکثر سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتی ہیں, مگر ان کے بنیادی مسائل پر توجہ نہیں دیتی. نتیجتاً مسلمان اپنے سیاسی حقوق اور نمائندگی سے محروم رہ جاتے ہیں. گزشتہ کچھ دہائیوں سے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت میں اضافہ ہوا ہے. مختلف ریاستوں میں فرقہ وارانہ فسادات, ماب لنچنگ اور گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد کے واقعات مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں. میڈیا کا ایک حصہ بھی مسلمانوں کی منفی تصویر پیش کرتا ہے. مسلمانوں کو اکثر شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں, انہیں غیر سمجھا جاتا ہے. اس سے ان کی ذہنی صحت, خود اعتمادی اور قومی یکجہتی متاثر ہوتی ہے. مسلمان خواتین کو دوہری پسماندگی کا سامنا ہے. ایک طرف وہ عام صنفی امتیاز کا شکار ہیں, تو دوسری طرف مذہبی اور سماجی پابندیوں نے ان کی ترقی کی راہیں مسدود کر دی ہیں. تعلیم, روزگار اور صحت کی سہولیات تک ان کی رسائی محدود ہے. اس کے حل کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگا. والدین کو بچوں, خاص کر بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. مدارس کی اصلاح ضروری ہے تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید مضامین, سائنس, ریاضی, انگریزی کو بھی شامل کیا جائے, جو بہت حد تک شامل کر لیے گئے ہیں. سرکار کو مسلمانوں کے لیے اسکالرشپ, تعلیمی ادارے اور ہاسٹل جیسی سہولیات بڑھانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو چھوٹے کاروبار, ہنرمندی اور اسٹارٹ اپس میں آگے بڑھنے کے مواقع دیے جائیں, اور اس تعلق سے سرکار کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. بینکوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو آسان قرضہ جات مہیا کریں تاکہ وہ مالی طور پر خود مختار بن سکیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف ووٹ ڈالنے تک محدود نہ رہیں بلکہ سیاسی جماعتوں میں فعال کردار ادا کریں. باشعور تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کو سیاست میں آ کر قیادت کرنی چاہیے, اور سیاسی پارٹیوں کو بھی بلا تفریق نوجوانوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق سیاسی جگہ دینی چاہیے. مسلمانوں کو اپنے مسائل کے لیے منظم ہو کر آواز اٹھانی ہوگی, بجائے اس سے کہ وہ صرف احتجاج تک محدود رہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مختلف مذاہب کے ساتھ باہمی ہمانگی اور میل جول کو فروغ دیں. جس شعبے میں مسلمانوں کے ایک طبقے نے اس کو ہمیشہ سے اپنا شعور بنایا ہے, بین المذاہب مکالمہ, ثقافتی پروگرام اور مشترکہ سماجی خدمات کے ذریعے ایک دوسرے کو قریب لایا جاتا ہے. میڈیا میں مثبت مسلمان کرداروں کو اجاگر کرنا چاہیے. مسلم خواتین کی تعلیم, صحت اور روزگار کے شعبے میں شراکت کو بڑھایا جانا چاہیے. کمیونٹی سطح پر خواتین کے لیے خصوصی پروگرام, تربیتی ورکشاپ اور خود روزگاری کے منصوبے شروع کیے جائیں، خواتین کے مذہبی اور قانونی حقوق پر آگاہی پیدا کی جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قانونی حقوق سے بھی آگاہ ہوں، حکومت کو چاہیے کہ وہ فرقہ وارانہ جرائم پر سختی سے کارروائی کرے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے، انسانی حقوق تنظیموں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے خلاف آواز بلند کرے۔ ہندوستانی مسلمان ایک ایسی عظیم ورثے کے امین ہیں، مگر اس وقت کئی چیلنجز سے دوچار ہیں۔ ان مسائل کا حل صرف حکومت یا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ خود مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیدار ہوں، منظم ہوں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوں۔ تعلیم، اتحاد، سیاسی شعور اور سماجی اصلاح کے ذریعے مسلمان نہ صرف اپنی حالت بدل سکتے ہیں، بلکہ ملک کی ترقی میں اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان شکوہ و شکایت سے نکل کر عمل کی راہ اپنائیں، تبھی ایک باوقار، خوشحال اور محفوظ مستقبل ممکن ہو سکے گا۔ لہذا مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی فکریں کھل جاتی ہیں اور پھر منزل کی جانب وہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن اگر انسان جاہل ہے تو نہ اس کی فکریں کھلتی ہیں اور نہ ہی وہ منزل کی جانب بڑھتا ہے، اور پھر معاشرے میں، سماج میں پسماندہ ہو کر رہ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا، خاص کر نوجوانوں کا فریضہ ہے کہ اپنی تعلیم میں سبقت حاصل کریں اور اچھی تعلیم کا مظاہرہ کریں، تاکہ بہترین عہدے اور منصب پر فائز ہو سکیں۔ اور جب انسان تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا، تو معاشرے میں، سماج میں اس کا بہترین کردار ہوگا، وہ خود بھی صحیح ہوگا اور دوسروں کو بھی صحیح کرے گا۔ اس کی تعلیم سے دوسرے استفادہ کریں گے، وہ خود بھی ترقی اور پیش رفت کی منزلوں پر آگے بڑھے گا اور دوسروں کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آج کا نوجوان تعلیم سے بے بہرا ہوگا تو نہ خود آگے بڑھے گا، بلکہ دوسروں کو بھی قعر مذلت میں گرانے کا باعث بنے گا۔ لہذا انسان کا فریضہ ہے، خصوصاً نوجوانوں کا فریضہ ہے، تعلیمی اداروں کا فریضہ ہے کہ وہ جوانوں میں، سماج اور معاشرے میں تعلیم کا بول بالا کریں، تعلیم کے لیے تشویق دلائیں، تاکہ ایک بہترین، خوشحال اور محفوظ مستقبل کا معاشرہ وجود میں آئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو اچھا بنا کر پیش کرنے کے لیے بہت سے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن یہی اعمال اس کی شخصیت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ مثلاً ریا کے ذریعے انسان بتانا چاہتا ہے کہ اس نے اچھے اعمال انجام دیے، لیکن یہی عمل نہ صرف اس کے نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے، بلکہ اس کی شخصیت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ بندہ اگر خدا کی راہ میں جہاد اور کوشش کرے تو اس کی ضرور ہدایت کرتا ہے، اگر کوئی خلوص سے نیت کے ساتھ قدم بڑھائے تو خدا اس کے سامنے سے غفلت کے پردے ہٹا دیتا ہے اور نیکیوں اور برائیوں کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے، پھر وہ کسی نیکی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے پہچان لیتا ہے، اور کسی برائی کے بارے میں نہیں سنتا مگر یہ کہ اسے برا سمجھتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں ایسا کلمہ ڈال دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کاموں کو درست کر لیتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
محترم سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر گھریلو اور سماجی تعلقات و روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے، تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں، اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے، اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے۔ جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت، جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرامند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے، اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا. تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شدت تازہ حملوں میں 100 شہید 120 لاپتہ غزہ قابل خرید و فروخت نہیں ہے امریکی صدر ٹرمپ کو اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا جواب اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ ہندوستان کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے آمادگی کا اعلان اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ غزہ پر اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے جمعے کی صبح سے ہونے والے حملوں میں 75 افراد شہید ہو چکے ہیں صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کے بعد جمعے کی صبح سے غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں کہ جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے مشرق میں واقع التفا کے علاقے اشوف پر بمباری کے دوران مزید 3 افراد شہید ہو گئے جنہیں المامدانی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے غزہ کی پٹی کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں گزشتہ 2 دنوں میں 250 افراد شہید ہوئے ہیں غزہ کے فیلڈ ہسپتالوں کے ڈائریکٹر نے بھی اعلان کیا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں 120 افراد لاپتہ بھی ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت کے مسائل مشکلات سے دوچار ہیں
اب تک غزہ کے ہسپتالوں میں 60% ادویات اور 80% طبی آلات تباہ ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے پانی کی سپلائی اور سیوریج کے نظام کو تباہ کر دیا ہے اور ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ قابض حکومت نے جمعے کو بھی توپ خانے سے وسطی غزہ کے مشرقی علاقے دیر البلا کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا۔ الجزیرہ کے نمائندے نے یہ بھی خبر دی ہے کہ صہیونی ڈرون نے خان یونس کے مشرق میں افسان کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج میں قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے ماریو اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں شجاعیہ کے علاقے میں لڑائی بہت سخت اور دشوار ہے اور اس علاقے میں صہیونی حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ اسرائیلی کمانڈر نے کہا کہ ہم نے حماس کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے اور حماس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں۔ حماس کے فوجی بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جاری رہنے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں حالیہ دنوں میں شدید لڑائی ہوئی ہے۔ غزہ سول ڈیفینس کے ترجمان محمد بسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری فورسز نے اب تک درجنوں شہدا کی لاشیں دریافت کی ہیں۔ غزہ میں شہدا الاقصی اسپتال کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ غزہ کے تمام ہسپتال زخمیوں اور بیماروں سے بھرے پڑے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں کہ جس میں واشنگٹن کی جانب سے غزہ پر قبضہ کرنے اور اسے فری زون میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ حماس کے سیاسی بیرو کے رکن باسم نعیم نے ایک بیان میں مزید کہا کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور یہ ایسی جائیداد یا ملکیت نہیں ہے کہ جسے آزاد منڈی میں فروخت کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو قطر میں ہونے والی ایک تجارتی کانفرنس میں غزہ کو اپنے تسلط میں کرنے کے واشنگٹن کے رجحان کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ کو ایک آزاد علاقے میں تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اب بچانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا اور وہاں زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے۔ ٹرمپ نے پہلی بار فروری 2025 میں صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں غزہ کے بارے میں اپنے متنازع خیال کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو مشرق وسطی کے خوبصورت خطے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کو عالمی سطح پر مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینیوں، عرب ممالک اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یہ اقدام نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا۔ قطر نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبداللہ بن جاسم آل ثانی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ پر بمباری جاری ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی ٹیم اسرائیلی حکومت اور حماس سے جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے، لیکن پیش رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے امریکی اسرائیلی جنگی قیدی کی رہائی ایک اچھی پیش رفت تھی، لیکن اسرائیلی حکومت کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے مذاکرات میں جلد پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جو اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی غرض سے انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا گئے ہوئے تھے، جکارتا کی مسجد استقلال میں نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد نمازیوں سے خطاب کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ عالمی استکبار فلسطین یا غزہ میں نسل کشی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اور آپ جو امن کے زیر سایہ گفتگو کر رہے ہیں، غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی تہ تیغ کیے جا رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ کب غزہ کی فضا صہیونی جنگی طیاروں کی پروازوں سے پر ہو جائے گی اور کب ان کا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھروں، مساجد اور ہسپتالوں تک بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جو زندہ بھی ہیں انہیں قحط و بھکمری کا سامنا ہے، اور صہیونی جلاد انسان دوستانہ امداد یہاں تک کہ خوراک و ادویات تک ان تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آج فلسطین و غزہ کے بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے ہم اور آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم سب ان کی مدد کو آگے بڑھیں گے اور ہم اور آپ ان کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں گے اور ہم اور آپ انہیں ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے قبل ایران کے اسپیکر نے اسلامی تعاون تنظیم کی پارلیمانی یونین کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ کو وہمی شخص قرار دیا اور تاکید کی کہ قوموں میں استقامت کو بلند مقام حاصل ہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جکارتا اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا، عمان، سعودی عرب، الجزائر، بوریکینا فوسو اور ملیشیا کے پارلیمانی سربراہوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی اور فلسطینی امنگوں کی حمایت اور صہیونی جرائم بند کرانے کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد باقر قالیباف کی زیر صدارت ایران کے پارلیمانی وفد نے جکارتا میں اپنے قیام کے آخری روز انڈونیشیا کے مسلمانوں کے ساتھ گزارا اور جکارتا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسائل کے پرامن حل میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، اس درد کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور دہشت گردی پر بات چیت سے نہیں گھبراتا۔ انہوں نے ہندوستان پر پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب بھی دہشت گردی پر بات ہوگی پاکستان اپنا موقف واضح انداز میں پیش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کے مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں اور ہمیں بین الاقوامی فورم پر دہشت گردی پر بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کو سپریم کورٹ سے اس وقت سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی پر دیے گئے بیان کے خلاف سپریم کورٹ سے ایف آئی آر منسوخ کرنے اور ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کی۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر جیسے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے فرد کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ بینچ نے سخت الفاظ میں کہا کہ آپ وزیر ہیں اور اس حیثیت میں آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں۔ عدالت نے کہا کہ وزیر کے بیان سے سماجی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے اور ایسے وقت میں ایک خاتون فوجی افسر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ وجے شاہ نے اپنی ایک تقریر میں ہندوستان کی خاتون کرنل صوفیہ قریشی کو مسلمان ہونے کی بنا پر دہشت گردوں کی بہن کہہ کے توہین کی تھی، جس پر پورے ہندوستان میں سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے یوم نکبہ کی برسی کے موقع پر اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم کا ذکر کرتے ہوئے ان اقدامات کو نسل کشی کا واضح مصداق قرار دیا اور امریکہ کو ان جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے روز نکبت کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں کہا کہ ایسے میں کہ جب ہم اس اجلاس میں اکٹھا ہیں، اسرائیلی حکومت امریکہ کی حمایت اور مدد سے جان بوجھ کر اقوام متحدہ کے اسکولوں، بچوں، ہسپتالوں، صحافیوں، عملے وغیرہ کو نشانہ بنا رہی ہے اور اب تک تقریباً 60,000 افراد شہید اور بہت سے زخمی اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی سفارتکار نے مزید کہا کہ جارے صہیونی حکومت کے گھناؤنے جرائم کے ثبوت ناقابل تردید ہیں اور عالمی برادری، عالمی عدالت انصاف اور دیگر با اختیار عدالتی حکام صہیونی بربریت کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف ہیں۔ ایروانی نے فلسطینی عوام کے جائز اور قانونی دفاع اور ان کے وطن واپسی کے ناقابل تردید حق پر تاکید کرتے ہوئے مزید کہا کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامی عناصر لاکھوں فلسطینیوں کے بے گھر ہونے، بچوں کے یتیم ہونے، خاندانوں کے سوگوار ہونے اور ان کی روزمرہ کی زندگیوں کی تباہی و بربادی کا بنیادی سبب ہیں اور یہی عناصر فلسطین اور خطے میں عدم استحکام کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے خبردار کیا کہ ایسے میں جبکہ عالمی برادری نے فلسطینی عوام کے خلاف حکومت کے حملوں کو بند کرنے کا بارہا مطالبہ کیا ہے، لیکن صہیونی حکومت اور اس کے حامی اس غلط فہمی میں ان جرائم کو بڑھا رہے ہیں کہ انہیں ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی اور وہ اپنے جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈوں کے سائے میں اپنے جرائم میں روز بروز شدت لا رہے ہیں۔ تہران میں انٹرنیشنل بک فیئر جاری ہے۔ جمعے کو تہران کے 36ویں بین الاقوامی کتب میلے کا 10ویں دن ہے۔ یہ کتب میلہ 8 مئی کو تہران کی امام خمینی عیدگاہ میں شروع ہوا اور 17 مئی تک جاری رہے گا۔ اس سال تہران کے بین الاقوامی کتب میلے میں 2,300 سے زائد ناشرین نے شرکت کی ہے۔ جمعے کو صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی کتب میلے کا معائنہ کیا۔ وہ ایران کے اسلامی ہدایت و ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی کے ہمراہ بین الاقوامی کتب میلے کے مختلف اسٹالوں پر گئے اور اسٹالوں کے انچارجوں اور ناشرین سے گفتگو کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تاکید کی کہ کتابیں موجودہ حالات و مسائل کو مدنظر رکھ کر لکھی جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ سامعین، دعا اگرچہ اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتا ہے اور اس سے راز و نیاز کر کے اس سے قربت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ دعا کرو، اللہ دعا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے اور اس نے اپنے مومن بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن مومنین کی دعاؤں کو ان کا عمل بنا دے گا، جس سے جنت میں ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا۔ تیرا وصف کیسے کریں پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے